اتوار 19 فروری کے سیربین کے سامعین کو جاوید سمرو کا سلام پہنچے۔ عراقی فوج نے موصل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارروائی شروع کی ہے، عام شہریوں کے لیے کتنے خطرات ہوں گے؟
کئی سیویلین کیجولٹیز بڑھ سکتی، اس موصل پہ بمباری بھی نہیں کی جا سکتی، یہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر تو بنے گا ہی بنے گا، تقریباً 1 ملین ریفیوجیز وہاں سے نکلیں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ عراقی فوج نے موصل شہر کے مغربی حصے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ موصل کے مغربی حصے پہ قبضے کی کارروائی کے دوران انہوں نے جنوب کے کئی دیہاتوں پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عابد حسین سے۔
عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے حملہ شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ عراقی فوجیں موصل کے مغربی حصے کو آزاد کروانے کے لیے نینوا جا رہی ہیں۔ نینوا وہ صوبہ ہے جہاں کا موصل دارالحکومت ہے۔ عراقی فوجیوں نے مغربی موصل کا تقریباً مکمل گھیراؤ کر لیا ہے، جبکہ امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں فوجی گاڑیاں جنہیں جنگی طیاروں کی مدد حاصل ہے صحرا میں پیش قدمی کرتے ہوئے موصل میں جہادیوں کے ٹھکانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
ادھر اقوام متحدہ نے عراق کے شہر موصل میں محصور لاکھوں افراد کی جان کی حفاظت کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی بنیادوں پر تعاون کی رابطہ کار لیزا گرانٹ نے بی بی سی سے بات کی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مغربی موصل کو دوبارہ حاصل کرنے سے زیادہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، تاہم انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپریشن کے دوران انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو اور اس جنگ میں شریک تمام فریقین وہ تمام طریقے اختیار کریں جس سے شہریوں کی جان محفوظ رہے اور وہ جنگ سے بچ سکیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں لواری ٹنل کے قریب برفانی تودہ گرنے سے کم از کم 6 افراد دب کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 7 افراد زخمی ہیں۔ سوات سے انور شاہ۔
چترال انتظامیہ کے مطابق لواری ٹنل میں کام کرنے والی کورین کمپنی سامبو کے ورکشاپ اور بیرکس پر برفانی تودہ گرنے سے کل 14 مزدور ملبے تلے دب گئے تھے، جن میں 6 مزدوروں کی لاشیں اور 7 زخمیوں کو نکالا گیا ہے، جبکہ 1 مزدور کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک ہونے والے مزدوروں میں 3 کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں چترال اسکاؤٹ اور دیر لیویز کے اہلکاروں سمیت مقامی لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شدید بارش کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ برفانی تودے کے ملبے کو پہلے تو کرینکوں کے ذریعے ہٹایا جا رہا تھا، لیکن اب مزید سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر افرادی قوت سے کام لیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تشدد کی حالیہ لہر کے بعد حکومت پنجاب نے صوبے میں اپنی مدد کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور سے حنا سعید۔
اتوار کو لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنی اعانت کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کی تفصیلات علیحدہ سے طے کی جائیں گی۔ اپیکس کمیٹی نے لاہور دھماکے کے لیے افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نیٹ ورک کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان مہاجرین کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شرکا نے یقین دہانی کروائی کہ سی پیک کے منصوبوں اور غیر ملکی شہری کی سیکیورٹی مزید فول پروف بنائی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز ہر جگہ کارروائی ہوگی اور ان تنظیموں کے تمام چھوٹے بڑے کارندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔
صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ ایک مصروف شاہراہ پر بارودی مواد سے بھری گاڑی کے پھٹنے سے ہوا۔ صدارت انتخاب میں محمد عبداللہ محمد کی بطور صدر کامیابی کے بعد دارالحکومت میں دھماکے کا یہ پہلا واقعہ ہے، جبکہ سنیچر کے روز شدت پسند تنظیم الشباب کے کمانڈر نے ملک کے نئے صدر کا ساتھ دینے والوں کو دھمکی دی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے طیارہ بردار سمندری جہاز یو ایس ایس کارل ولسن نے جنوبی بحر چین میں معمول کے آپریشنز کا آغاز کیا ہے اور اس جہاز کو جنگی جہازوں کی معاونت بھی حاصل ہے، جبکہ کچھ روز قبل ہی چین کی وزارت خارجہ نے خطے میں چین کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے لیے امریکہ کو خبردار کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سنگ شوانگ نے کہا تھا کہ امریکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے چین کی خود مختاری اور سیکیورٹی چیلنج ہوتی ہو، اور اب اس بیان کے چند دن بعد ہی امریکہ کی بحری بیڑے کی تعیناتی عمل میں آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے بارے میں قدرے سخت موقف اپنایا ہے اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ ان جزائر جو حقیقت میں بین الاقوامی پانیوں میں ہیں چین کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے اور وہاں بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے گا امریکہ۔ جبکہ چین کہتا ہے کہ جنوبی بحر چین پر اس کی ملکیت ہے اور اس کے بعض ایسے جزیروں پہ بھی چین دعویٰ کرتا ہے جن پہ کئی دوسرے ممالک بھی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اتوار کو جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کے امور پر ہونے والی اہم کانفرنس میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے شرکت کی اور انہوں نے پاکستان پہ حملے کے حوالے سے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اچھا یا برا دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے فیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے شدت پسندی کے خلاف رینجرز کی مدد حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ جنگی بیڑے کو لے کر جنوبی چین میں پہنچا ہے اور بقول اس کے وہ معمول کے آپریشن شروع کر رہا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل سیربین میں آیا چاہتی ہے، لیکن پہلے تذکرہ عراق کا، جہاں وزیر اعظم حیدر الابادی کی جانب سے اعلان کے بعد فوج نے موصل شہر کے مغربی حصے کو نام نہاد دولت اسلامیہ شدت پسند تنظیم کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان فورسز کو اتحادی افواج کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے موصل پر حملے کے پیش نظر وہاں محصور 6.5 لاکھ شہریوں کے تحفظ کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران انسانی حقوق کا احترام ضروری ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
عراقی فوجیوں نے مغربی موصل کو نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے چھڑانے کے لیے کارروائی میں موصل کا تقریباً مکمل گھیراؤ کر لیا ہے، جبکہ امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار موصل میں موجود ہیں، انہوں نے فوج کے آپریشن کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔
آج صبح سے سینکڑوں فوجی گاڑیاں جنہیں جنگی طیاروں کی مدد حاصل ہے وہ موصل میں جہادیوں کے ٹھکانوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ جنوب کے دیہات حملے کی زد میں ہیں، یہ جنوبی سرحد ہے۔ ہمارے سر پر ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز اڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اس علاقے میں طیاروں سے پرچیاں گرائی گئی ہیں کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور باہر نہ نکلیں۔
اس سے قبل عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے موصل شہر کے مغربی حصے کو شدت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا،
نعلن انطلاق صفحہ جدیدہ من عملیات قادمون یا نینوا لتحریر۔
ہم اس کارروائی کے نئے مرحلے کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے موصل کے باقی حصوں کو آزاد کرایا، ایسے ہی مغربی حصے کو آزاد کروانے کے لیے نینوا آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بہادر فوجیوں سے کہا ہے کہ وہ شہریوں کو داعش سے چھڑانے کے لیے کارروائی شروع کریں۔ ہمارا اصل مقصد علاقے کو چھڑانے سے پہلے لوگوں کو آزاد کرانا ہے۔
للابد۔
اس سال کی ابتدا میں سرکاری فوج نے خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم کے قبضے سے اس کے آخری ٹھکانے موصل کا مشرقی حصہ آزاد کروا لیا تھا۔ ادھر اقوام متحدہ نے موصل پر حملے کے پیش نظر وہاں پھنسے ہوئے 6.5 لاکھ شہریوں کے تحفظ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق پر تعاون کی رابطہ کار لیزا گرانڈ نے بی بی سی کو بتایا کہ عراق نے جب شہر کے مشرقی علاقے کو آزاد کروایا تھا اس وقت بھی لوگوں کی حفاظت کو ترجیح دی گئی تھی۔
اس کارروائی میں مغربی موصل کو واپس لینا انتہائی اہم ہے، لیکن عراقی فوجیوں کو اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آپریشن کے دوران انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، اور اس جنگ میں شریک تمام فرقین وہ تمام طریقے اختیار کریں جس سے شہریوں کی جان محفوظ رہے اور وہ جنگ سے بچ سکیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صرف شہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لینا اور دولت اسلامیہ کو اس کے مضبوط گھر سے باہر نکالنا ہی اس کے مقاصد میں شامل نہیں، بلکہ شہر کے لوگوں کا اعتماد جیتنا اس کے لیے اہم ہے، جس کے لیے کم سے کم شہریوں کی ہلاکت اور انتقامی کارروائیوں سے گریز ضروری ہے۔ موصل دولت اسلامیہ کا آخری اہم گڑھ ہے، جبکہ شہر سے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے کی مہم گزشتہ سال اکتوبر سے جاری ہے۔
نازیہ گلزار تفصیلات پیش کر رہی تھیں۔ عراق کی سیاسی اور عسکری صورتحال کے مزید تجزیے کے لیے میں نے بات کی امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے، اور پہلے پوچھا کہ عراقی فوج کے لیے یہ کارروائی کتنا بڑا چیلنج ہوگی۔
دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک کہ جو ایسٹرن موصل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ تقریباً 4 مہینے لگے، اور یہ اتنی بڑی کولیشن فورس ہے جس میں عراقی فوجیں، عراق کے اسپیشل فورسز، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹرائک فورس کہتے ہیں اس کو، CTS، وہ شامل تھی، کئی ایرانین بیکڈ ملیشیاز امریکن گراؤنڈ پہ ان کی مدد کر رہے ہیں، پیشمارگا اور ترکی کے ٹروپس، اور انٹرنیشنل کولیشن نے مسلسل بامبنگ کیا ہوا ہے، اور عراق اور سیریا کے بیچ میں جو سپلائی لائن تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے۔ اس کے باوجود کولیشن فورسز کے جو کیجولٹیز تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اب جو جس شہر کا جو علاقہ یہ قبضہ کرنے جا رہی ہے اس سے زیادہ مزید مشکل ہے، کیونکہ یہ پرانا شہر ہے، اس میں گلیاں بڑی بڑی پتلی پتلی ہے، اس لیے وہ ہمویز وغیرہ جو آئی ڈی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمویز توپے وغیرہ وہ شہر میں چلا ہی نہیں سکیں گے، اور اس کے وجہ سے شاید خدا نہ کرے لیکن کئی سیویلین کیجولٹیز بڑھ سکتی، اس لیے اس شہر ویسٹرن شہر موصل پہ بمباری بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر تو بنے گا ہی بنے گا، مطلب کافی تقریباً 1 ملین ریفیوجیز وہاں سے نکلیں گے۔
لیکن یہ بتائیں کہ آئی ایس کی یا دولت اسلامیہ کی اب پوزیشن کیسی ہے؟
دیکھیے، جب ویسٹرن میڈیا کا جو کوریج ہے وہ ایک مسلسل مسٹیک کرتا رہتا ہے آئی سی ایس کے تعلق سے، وہ اس کو ابھی بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈیل کرتا ہے۔ تو 2014 میں ایسٹیمیٹ سی آئی اے کے یہ تھے کہ تقریباً 30,000 فائٹرز ہیں، لیکن وہ آئی سی ایس ایک ٹیررسٹ گروپ سے بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، وہ تقریباً ایک ریجیم ہے، ایک گورنمنٹ بن چکی ہے۔ تو مثال کے طور پہ جب وہ اپنے پیک پہ تھا، یعنی رقہ سے لے کے تقریباً بغداد کے سدرن علاقوں تک اس کا قبضہ تھا، تو نہ صرف اس کے پاس فائٹرز تھے بلکہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جو جابز کرتے ہیں، جو پولیس کرتے ہیں، جو تیل نکالتے ہیں، تیل دیتے ہیں، یہ سارے ریکارڈ وغیرہ بالکل وہ باقاعدہ ایک گورنمنٹ کی طرح چلا رہے ہیں۔
لیکن وہ کیسے چلا پاتے ہیں گورنمنٹ کی طرح؟ کیونکہ جب کسی کے ساتھ بظاہر لگتا ہے کہ ان کے کوئی سفارتی اور معاشی تعلقات نہیں ہیں۔
دیکھیے، آپ ان کے پاس، آپ ان کی تصویریں دیکھیں، ان کے پاس برانڈ نیو ٹویوٹاز ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تیل بھی بیچتے ہیں، تیل کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، پیسے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو ایک ان کے پاس بلیک مارکیٹ کا کافی بزنس ہے، جس کے بیسس پہ وہ عراق کے آرٹیفیکٹس بیچ رہے ہیں اور تیل بھی بیچ رہے ہیں اور ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہتھیار خرید رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب وہ ایک شہر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ شہر میں ان کی جو فائٹرز ہیں وہ آتے ہیں، جو چند نوجوان ہیں جو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان کی فتح کی وجہ سے، تو ان کی تھوڑا فائٹنگ فورس تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، جن کو وہ ٹرین کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں شہر میں، ان کے لیے باقاعدہ ایک نوکری کی طرح ہے، وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے آپ افغانستان میں دیکھیں، 20 سال پہلے بھی انہی گاؤں میں وہی لوگ جو ہے سو وار لارڈز ہوا کرتے تھے، وہی لوگ انچارج ہوا کرتے تھے لوکل گورنمنٹ کی، وہی لوگ پیسے والے، وہی لوگ زمیندار تھے۔ جب طالبان آئے تو وہ طالبان بن گئے، داڑھی لمبی کر لی، جب امریکنز آئے تو داڑھی شیف کر کے وہ اینٹی طالبان بن گئے، پھر واپس طالبان آ گئے، تو پھر وہ، تو جو لوکل گورننس ہے افغانستان میں بدلی نہیں۔
لیکن اس کا باقی دنیا سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ تیل بیچنے کے لیے آپ کو کوئی دوسرا ملک چاہیے جسے آپ بیچیں گے، آپ کو اگر معاشی طرح کوئی چیزیں چلانی ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل جو کنیکشن ہے وہ ہونا چاہیے، تجارت بھی کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ کنیکشن ان کا ترکی کے ساتھ تھا، یہ سارا بلیک مارکیٹ آئل ٹریڈ ترکی کے تھرو ہو رہا تھا۔ دیکھیے، آپ 2012 سے لے کر تقریباً 2016 کی فرسٹ ہاف تک جو بھی شخص آئی سی جوائن کرتا تھا وہ استنبول کے تھرو جاتا تھا۔ یعنی وہ استنبول میں لینڈ کرتے تھے اور کسی کو فون کرتے تھے یا ای میل کرتے تھے, پھر ان کو سیف ہاؤسز تھے جہاں پہ وہ جاتے تھے. بس استنبول بہت بڑا شہر ہے, وہاں سے وہ حیدر پاشا نام کی ایک جگہ ہے جہاں سے وہ بسز لیتے ہیں یا ٹرینز لیتے ہیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بہت دور ہے دونوں چیزیں. پھر وہاں سے وہ بیچ میں ایک جگہ اوور نائٹ اسٹے عراق میں کسی شہروں میں رہ کر انٹیریئر شہر میں انٹالیا وغیرہ میں, پھر وہاں سے وہ عراق کی طرف جاتے تھے. تو یہ سارا کا سارا نیٹ ورک آف سیف ہاؤسز یہ سارا آئی ایس نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ترکی نے ان کو کافی چھوڑ دی رکھی ہوئی ہے. ترکی کا آبسیشن کرڈز کا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کنفیوژن میں کرڈز اپنے آپ کے لیے سیریا میں اور عراق میں ایک مضبوط سٹیٹ نہ بنا لے. وہ آئی سی پہ بالکل فوکس نہیں تھے. جب آئی سی ان پہ انٹرنلی اسٹرائکس کرنے لگا تو وہ اس کا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نیو ایئر کی پارٹی پہ جس نے شوٹ کیے اس کو وہ کئی دن تک اس کو پکڑ نہیں سکے, کیونکہ وہ سیف ہاؤسز وغیرہ جو آئی سی ایس کے بنے ہوئے ہیں استنبول میں اس کا استعمال کر رہا تھا, وہ سپورٹ نیٹ ورک بنی ہوئی ہے.
مستقبل کیا دیکھتے ہیں آئی ایس کا؟
دو دن پہلے میں واشنگٹن میں تھوڑے ریٹائرڈ امریکی فوجیوں سے بات کر رہا تھا جو عراق میں لڑ کے آئے ہیں اور فی الوقت سعودی عربیہ میں یمن کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ امریکن کانٹریکٹرز ہیں, یہ اب فوج میں نہیں ہیں, یہ پرائیویٹ مرسینریز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. ان کا کہنا ہے کہ عرب دنیا میں صرف دو مضبوط فائٹنگ فورسز ہیں, وہ آئیسس اور حزب اللہ ہے. باقی سب بیکار ہیں فوجیں عربوں کی, ان کو نہ تو لڑنا آتا, نہ ان میں ہمت ہے, نہ ان میں سکلز ہیں. بس میں آج سے دو ہفتے پہلے ویسٹ پوائنٹ گیا ہوا تھا, ویسٹ پوائنٹ جہاں امریکن ایلیٹ آفیسرز ٹرین ہوتے, تو ان کا جو ٹریننگ سسٹم ہے اس کی ایگزیکٹ کاپی کر لیا ہے آئیسس نے.
ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے پنجاب میں شدت پسندی کے خلاف حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے امن و امان پر قائم ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کی, جبکہ اجلاس میں سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی. ایپیکس کمیٹی نے صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کیا. مزید تفصیلات بتائیں لاہور سے نامہ نگار حنا سعید نے.
بیسیکلی اس میٹنگ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنی آنت کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن اس کے طریقہ کار کی جو تفصیلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم علیحدہ سے بعد میں بتائیں گے اور بعد میں ہی طے کریں گے. اجلاس میں یہ بھی طے ہوا کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام انٹیلیجنس اداروں کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنائیں گے, اور جو صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ باقاعدگی سے کریں گے. اس کے علاوہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نیٹورک کے استعمال پر گہرے تشویش کا اظہار کیا گیا, جبکہ افغان مہاجرین کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور پنجاب کی سرحدی اضلاع کی کڑی نگرانی بھی کی جائے گی. یہ کہا گیا ہے صوبے بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کیا جائے گا. اس کے علاوہ سی پیک کے منصوبے اور غیر ملکی شہریوں کو جو ہے مزید سیکیورٹی اور فول پروف سیکیورٹی دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. کل عدم تنظیموں کے حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف بلا امتیاز ہر جگہ کاروائی ہوگی, اور تمام ان تنظیموں کے چھوٹے بڑے کارندوں کو گرفتار کر کے جو ان تنظیموں کی مالی معاونت ہے اس کے تمام ذرائع بھی یقینی طور پر بند کر دیے جائیں گے.
تو یہ تو ہوئے وہ اعلانات جو حکومتیں یا اس طرح کی کمیٹیاں عموماً کرتی ہیں, لیکن کیا زمین پر کوئی فرق پڑے گا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان اعلانات پر عمل درآمد ہوگا, یا جیسا کہ رینجرز کی اعانت حاصل کرنے کی بات ہوئی ہے تو وہ کہاں سے رینجرز آئیں گی, ان کی ڈپلائمنٹ کیسے ہوگی, اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا, ان چیزوں پر بھی بات ہوئی ہے یا صرف اعلانات ہوئے ہیں؟
نہیں, آج کی میٹنگ میں صرف اعلانات ہوئے ہیں. طریقہ کار پہ نہ کوئی بحث ہوئی نہ انہوں نے وضاحت کی, لیکن جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو یہ حالیہ حملوں کی لہر ہے اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کاروائیاں شروع کر چکی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے, اور جو ہے اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے مطابق اسی طرح کی ایک کاروائی میں پشاور میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں افغان شہری بھی شامل تھے. اس کے علاوہ پنجاب کے قصبے لہیا کے قریب ہونے والے پولیس مقابلے میں 5 شدت پسند مارے گئے, جبکہ پورے پنجاب میں جو ہے اس وقت پنجاب پولیس بہت ایکٹیو ہے اور وہ کافی لوگوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے.
اور لاہور سے یہ تھیں نامہ نگار حنا سعید. شدت پسندی کے مقابلے کے لیے پاکستان میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک لمبے عرصے سے اقدامات کر رہی ہیں، لیکن ان کی کامیابی پر ہمیشہ سوال یا نشان لگتے رہتے ہیں۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اقدامات صرف علامتوں کے خلاف ہیں جو کہ مرض کے خاتمے میں معاون ثابت نہیں ہوں گے۔ میں نے تجزیے کے لیے بات کی سیکیورٹی اور شدت پسندی کے معاملات کے ماہر عامر رانا سے اور پوچھا کہ کیا یہ اعلانات اور اقدامات مرض سے چھٹکارے کے لیے کافی ہیں؟
دیکھیے، جو پنجاب میں سب سے اہم ضرورت تھی وہ دو فیصلوں کی تھی کہ تمام کے تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایک زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ یہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کی اشد ضرورت تھی، رینجر شاید اس کا حل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پاکٹس اس طریقے سے نہیں ہیں ملیٹنٹس کی جس کے لیے پیرا ملٹری فورسز یا ریگولر ملٹری کی ضرورت پڑے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی دباؤ میں لیا گیا فیصلہ ہے اور اس سے مشکلات شاید کم نہیں ہوں گی۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی رینجرز کو بلانے کے بعد کہ دیکھیے کہ یہ اتنا دباؤ ہمارے اوپر تھا تو ہم نے رینجرز کو بھی بلا لیا، اور اگر صورتحال بہتر نہیں کی تو پورا کا پورا برڈن جو ہے وہ چلا جائے گا پھر اسکیو کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ بڑا جلدی میں لیا گیا، دباؤ میں لیا گیا فیصلہ۔
لیکن جو اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں اس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف اقدامات بھی ہونے چاہیے، اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ تمام شدت پسند تنظیموں کے خلاف اقدامات کریں گے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس نہیں ہے؟
نہیں دیکھیے، وہ جب کریں گے تو اس وقت وہ نظر آئے گا کہ وہ کس قسم کے اقدامات ہیں۔ کیا وہ نیشنل ایکشن پلان کے اس کے لیے کوئی باقاعدہ سے کوئی میکنزم ایوالو کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے؟ ابھی تک دیکھیے پنجاب میں کچھ چیزوں کے اندر جو تیزی دکھائی تھی وہ تھا ہیٹ اسپیچ کے اندر اور پولیسنگ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کیا اس سے تمام کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پھر یہاں پہ مدارس کا مسئلہ ہے، اور یہ اگر کچھ تنظیموں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ان کا سافٹ کارنر ہے، اس کے متعلق کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیے میکنزم کوئی نہیں ہے، اس قسم کے جو اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے، اب دیکھیے دو تین ہفتے میں تمام کی تمام صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کن گروپوں کے خلاف یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں اور یہ اس کو کنسیو کیسے کرتے ہیں جس بات کا اعلان کیا گیا۔
آپ کے خیال میں کن گروپوں یا تنظیموں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو ثابت کرے گا کہ امن و امان قائم ہو سکے؟
دیکھیے دو طرح کے اقدامات ہیں، ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن، یہ محض ایک یہاں پہ ریٹرک بن کے رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی انفارمیشن ہو اداروں کے پاس اور آپس میں اتنی کوآرڈینیشن ہو کہ یہ انفارمیشن پروسیس ہو سکے اور یہ ایکشن ایبل بن سکے۔ تو وہ پرابلم تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، وہ ہوگا وہ گروپ جو انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں یا سلیپر سیلز ہیں۔ دوسرے وہ گروپ ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں جن کا براہ راست تعلق شاید ملیٹنسی سے ابھی نہیں ہے پنجاب کے اندر، لیکن بہرحال وہ ایک تو نیریٹو ان کو مضبوط کرتی ہیں، دوسرا وہ ان کے جو بریک اوے فیکشنز ہیں یا ان کے اندر جو ہمدرد ہیں وہ سلیپر سیلز بنانے میں کہیں نہ کہیں پہ معاون ہوتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے چیلنجز ہیں، اب اس کو کیسے اس کو کریں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم فور شیڈول کو بڑھا دیں گے، یہی میئرز گورنمنٹ ہمیشہ سے لیتے آئی ہے، تو کیا اس سے فور شیڈول میں 2000 لوگ اور ڈالنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہیٹ اسپیچ میں ان کا فگر ہے 23,000، وہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے ٹرائل کیا اور باقی لوگ کیوں رہا ہو گئے، ان کی نوعیت کیا تھی؟ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ سیاسی دباؤ ایک دم آتا ہے تو اسے اعلانات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی بھی طریقے سے ایکشن میں کنورٹ نہیں ہو پاتے۔ ایکشن پلان کے ساتھ بھی المیہ یہی ہوا ہے کہ اس کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور باقی تمام ادارے بھی انہوں نے اس کو شاید اتنی سنجیدگی سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جتنی اس کی ضرورت ہے۔
اچھا، بعض مبصرین اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ علامت کے خلاف تو اقدامات کرتی ہیں لیکن جو ناسور ہے، جو مرض ہے، اس پر کاری ضرب نہیں لگاتی، اس لیے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
देखिए ये एक बात ठीक है, उसमें फिर इनके पॉलिटिकल स्टेक्स आ जाते हैं, हुकूमतों के रियासत के भी इसके अंदर आते हैं कि किसी ग्रुप के खिलाफ आपका नर्म गोश है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये ग्रुप भी जो है ये इनके पास भी अपने पूरे टैक्टिक हैं, स्ट्रेटजीज हैं, बार दफा ये स्टेट का जो नैरेटिव है उसके अंदर जाके पन्ना ले लेते हैं, उसमें फिर मसला आ जाता है हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन करने के अंदर। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि अब जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ग्रेजुअली इस चीज को एक सीरियस, मेरा ख्याल है कि जिस चीज की जो जरूरत है वो एक सिक्योरिटी इमरजेंसी की जरूरत है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो नाफिज की जाए और उसके इंचार्ज वजीर आजम को होना चाहिए बजाय इसके। और उसमें कोऑर्डिनेशन जाहिर है कि सूबों की भी होगी, जब तक प्राइम मिनिस्टर इस चार्ज नहीं लेंगे उस वक्त तक नियत ऐसे चलती रहेगी, क्योंकि बाकी जो महकमे हैं वजारतें हैं वो जिस तरीके से मामला को अब तक डील करती रही हैं इसका इम्कान बहुत कम है कि वो अपनी रविश तब्दील करेंगी।
इस्लामाबाद से ये थे तजिया कार आमिर राना। सैरबीन बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं, प्रोग्राम अभी जारी है।
राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सैरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और खेलों की खबरों के साथ सबनाज।
इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की खवातीन टीम को कोलंबो में होने वाले खवातीन के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की पूरी खवातीन टीम 44वें ओवर में 67 रन बनाकर आउट हो गई। इंडिया की खवातीन ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 23वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज का वाहिद मैच कराची किंग्स और पिशावर जलमी की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में होने वाला पहला वनडे 4 विकेटों से जीत लिया है। 208 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर उस वक्त हासिल किया जब खेल खत्म होने में 1 गेंद बाकी थी। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरारे में होने वाले दूसरे वनडे में जीत के लिए 239 रन का हदफ दिया है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 2 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस कानून के तहत 8 रन से शिकस्त दे दी। फुटबॉल एफए कप में चेल्सी ने वुल्व्स को 2-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्रीमियर लीग चैंपियन लेस्टर सिटी को मिलवॉल से शिकस्त हो गई जबकि मैनचेस्टर सिटी और हडर्सफील्ड के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। लिंकन सिटी की टीम लीग में शामिल तो नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लिंकन सिटी पहली नॉन लीग टीम है जिसने बर्नले के खिलाफ अपना मैच 1-0 से जीता और 100 सालों में पहली बार एफए कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रोटरडैम टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सेमीफाइनल्स में जोविल फ्राइड सोंगा ने थॉमस बर्डिक को शिकस्त दी और फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। सोंगा अब तक अपने करियर में 400 मैचेस जीत चुके हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 3rd सीड डेविड गॉफिन से है। अगर गॉफिन ये टाइटल जीत जाते हैं तो टेनिस की आलमी रैंकिंग में पहली बार सरफहरिस्त 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और 4 मरतबा ओलंपिक चैंपियन बनने वाले एथलीट मोफरा ने बर्मिंघम ग्रां प्री में 5000 मीटर की रेस जीत ली है।
खेलों का अहवाल पेश कर रही थी सबनाज। आपको PSL के मुकाबलों की ताज़ा तरीन सूरतहाल के लिए बराह रास्त शारजा लिए चलेंगे, लेकिन यहाँ सैरबीन के निसफ हिस्से पर अब वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का।
<स्थाथ
عراقی فوج نے موصل شہر کے مغربی حصے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ موصل کے مغربی حصے پہ قبضے کی کارروائی کے دوران انہوں نے جنوب کے کئی دیہاتوں پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں لواری ٹنل کے قریب برفانی تودہ گرنے سے کم از کم 6 افراد دب کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 7 افراد زخمی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے میں اپنی اعانت کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد نے مظاہرے میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شام جیسے جنگ زدہ ممالک سے زیادہ تعداد میں تارکین وطن کو اسپین آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور آئیے اب براہ راست شارجہ چلتے ہیں جہاں پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری ہیں اور نامہ نگار عبدالرشید شکور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے مارکے کن کے درمیان رہے اور کیا پوزیشن اور کیا صورتحال رہی؟
جی، کراچی اور پشاور زلمی، کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان آج پاکستان سپر لیگ کا یہ 13واں میچ ہے جو شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ ابھی ٹاس نہیں ہوا ہے، دونوں ٹیمیں یہاں پہ گراؤنڈ میں وارم اپ کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے صورتحال پوچھی ہے ٹیموں کی، تو تمام جو ٹیمیں ہیں، چار ٹیمیں، وہ 5-5 میچز کھیل چکی ہیں۔ کوئٹہ قلندرز کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے، اس نے 5 میں سے 3 میچز جیتے ہیں اور 7 پوائنٹس ہیں۔ اسلام آباد یونائٹیڈ نے بھی 5 میں سے 3 میچ جیتے ہیں لیکن 2 ہارے ہیں اور وہ 6 پوائنٹس ہیں۔ کراچی کی ٹیم 4 میچز کھیل چکی ہے، کراچی کنگز، اور اس نے ابھی تک صرف 1 میچ جیتا ہے اور وہ 3 میچوں میں شکست کھا چکی ہے، اس کے صرف 2 پوائنٹس ہیں۔ تو کراچی کے لیے آج کا جو میچ ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اسے پلے آف تک جانا ہے تو پھر آگے کے تمام میچز میں اسے اچھی کارکردگی دکھانی ہوگی یہاں پہ اس پاکستان سپر لیگ میں۔
شارجہ سے عبدالرشید شکر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتے وار کالم بات سے بات کا۔
ایسا ہی ہے لال و لال قلندر لال، جہاں قبر پہ پڑی لال چادر، خون کے لال اڑتے چھیٹے یوں جذب کر لے جیسے جز کل میں شامل ہو جائے، اور پھر اگلی فجر سے دما دم مست قلندر کا نقارہ یوں بجنے لگے کہ اس کی دھمک پہ رقصاں حیدریم قلندرم مستم موالیوں کے حرکتی پیروں سے زندگی کی جھنکار پھوٹنے لگے جیسے گزری شام کچھ ہوا ہی نہیں۔ سیون درگاہ کہاں ہے؟ راندے درگاہ کی جنت ہے، کچلے مرے حقیر فقیر طبقے سے زیادہ محفوظ اس کرائرز کے سینے پہ اور کون سا طبقہ ہے؟ ان سے کوئی کیا چھین سکتا ہے؟ جنت چھوڑ، ان سے تو کوئی ان کا دوزخ بھی نہیں لے سکتا۔ طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ چنانچہ روانہ کرنے والے نے پہلی بار کسی خودکش کو بالکل ہی غلط ایڈریس تھما دیا، اس کی اپنی جان گئی، قلندریوں کا کیا گیا؟ جو نہیں رہے کل ان سے دگنے نازل ہو جائیں گے۔ قلندر عجیب تھا، اس نے ترکیب میں کوئی ملفوظہ نہ چھوڑا، سب سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ قلندر کی ساری تعلیم ایک ہوک میں بند ہے، حق اللہ حق موجود۔ زمانے کے ٹھکرائے لوگوں کے سینوں سے نکلتی ہوک ہی اصل میں قلندر ہے۔ اس ہوک میں ہر انکہا درد لپٹ کے پیروں کی دھمک سے ہوتا ہوا کھلے بالوں کی دیوانہ وار گردش کے راستے آسمان کی جانب کوچ کر جانے کا منظر سیون کے ہی مقدر میں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سیون میں کوئی ڈھنگ کی دنیاوی سہولت اور آرام نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہر سال درجنوں لوگ موسم کی سختیوں سے مرتے ہیں، مگر رش کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وفاق پاکستان کے ہر صوبے کے افتادگان خاک میں سے کوئی نہ کوئی دیوانہ 12 مہینے کے 7 دن کے 24 گھنٹے کی ہر گھڑی یہاں آتا یا جاتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ میں آن لائن رسالے سکرول میں ہارون خالد کا مضمون پڑھ رہا تھا، لکھتے ہیں، قلندر کا مزار شاید اس ملک میں اپنی نوعیت کی اکلوتی جگہ ہے جس کے دالان میں ہر عقیدہ دوسرے عقیدے میں یوں گھل جاتا ہے گویا 47 میں کوئی فساد ہوا ہی نہیں، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت کی ہی نہیں، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کی پناہ گاہ ہے جو کبھی اس دالان سے باہر پھیلی ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی ہوئی اس دالان تک سمٹ آئی۔ لہذا اس دالان سے زیادہ خطرناک جگہ اور کیا ہو سکتی ہے جہاں کسی بھی قومی و مذہبی نظریے یا عقیدے کی علیحدہ شناخت ہی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہاں بظاہر چند ہزار لوگ ہی سما سکتے ہیں، مگر ان کا بے لاگ والہانہ پن بہت طاقتور لہریں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حملہ ایک مزار پہ تھوڑی ہے، اس نقطہ نظر پہ ہے جو اس دنیا کو عقائد کے خانوں میں بانٹنے کے خلاف ہے۔ کیا ایک بڑے ظلم کے فوراً بعد دھمال سے بڑی مزاحمت بھی ممکن ہے؟ دمادم مست قلندر، حسینی لال قلندر، نام عثمان مروندی اور نعرہ حسینی کربلائی، یہ سیون ہی میں تو ممکن ہے۔ ہے کوئی جو ممکن کو مار ڈالے؟
مسعود اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہر اتوار کو ہم آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا پیش کرتے ہیں۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ہمارے جو سامعین بہت توجہ اور لگن سے تمام نشریات سنتے ہیں، ان پہ غور و خوص کرتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے مشوروں سے بھی نوازتے ہیں، ان میں جہانیہ کی محترمہ طائرہ صدیقی یقیناً سر فہرست ہیں۔
اور آج سے نہیں، وہ برسوں سے ہمارے تمام پروگرام اسی دل جمعی اور گہری توجہ سے سنتی رہی ہیں اور اپنے مفصل خطوط میں ان پہ تبصرہ بھی کرتی رہی ہیں۔
آج کے خط میں وہ لکھتی ہیں، بالآخر ٹرمپ صاحب کے سر پہ امریکی صدارت کا تاج سجا دیا گیا۔ بی بی سی اردو سروس نے انتخابی تیاریوں سے لے کر صدر کے انتخابات اور اس انتخاب کے دنیا بھر پہ ہونے والے ممکنہ اثرات کا لمحہ بلمحہ جو تفصیلی نقشہ اپنے سامعین تک پہنچایا، اس کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے۔ ارم عباسی صاحبہ اس صدارتی انتخاب کی رپورٹنگ کے لیے خاص طور پر امریکہ گئیں اور پاکستانی برادری کے مختلف ارکان سے بات چیت کر کے ہمیں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی توقعات، تہمات، خدشات اور دیگر خیالات سے روشناس کرایا۔ سلیم رضوی صاحب تو ویسے ہی بڑے پائے کے رپورٹر ہیں اور صدارتی انتخاب کی رپورٹنگ میں تو انہوں نے واقعی اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے امریکہ میں آباد اقلیتوں کے بارے میں جو خصوصی رپورٹ پیش کی، وہ واقعی اتنی چشم کشا تھی کہ بے اختیار رپورٹر کی صحت اور سلامتی کے لیے منہ سے دعا نکلی۔ ویل ڈن مسٹر رضوی۔ سامعین کی پرخلوص دعائیں ہمیشہ آپ پہ سایہ فگن رہیں گی۔ خط کے دوسرے حصے میں طائرہ صدیقی صاحبہ نے کشمیر کی پرآشوب صورتحال پہ گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ بی بی سی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر وہاں کے حالات کا درست جائزہ سامعین کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ اور خط کے آخر میں محترمہ طائرہ صدیقی نے امید ظاہر کی ہے کہ 2017 کا سال دنیا بھر کے لیے امن و آشتی اور ترقی و خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔ گزشتہ برس کی سیاسی اتھل پتھل میں جو لوگ بے گھر ہو گئے، انہیں ہنستے بستے گھروں کا سکون میسر آئے گا، اور جن بستیوں پر خانہ جنگی کی کالی گھٹائیں چھائی رہی، وہاں امن کا سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیرے گا۔
ہم ان نیک خواہشات میں آپ کے ساتھ ہیں طاہرہ صاحبہ، آئندہ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
گنیش بالانی مٹھی تھر سے اپنے شکووں بھرے مکتوب میں لکھتے ہیں، سندھ میں تعلیم کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میٹرک کا طالب علم اپنی مادری زبان میں بھی پانچ لائنوں کی درخواست نہیں لکھ سکتا۔ اس نااہلی کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر استاد صرف تنخواہ لینے کے لیے اسکول آتے ہیں، تعلیم و تدریس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی حال دیگر محکموں کا ہے اور کرپشن پورے عروج پہ ہے۔ میرے دادا کی جائیداد ابھی تک بعد کی نسلوں کو منتقل نہیں ہو سکی کیونکہ پٹواری اور تحصیلدار 50,000 رشوت مانگتے ہیں۔ تھانے کچہریوں کے دھکے کھانے کے لیے شہر شہر بھٹکنا پڑتا ہے اور راستے اتنے خراب ہیں کہ ہر سڑک مرمت طلب ہے۔ اگرچہ کاغذات میں سب سڑکوں پر روڑی، بجری اور لک بچھائی جا چکی ہے، لیکن یہ فرضی مرمت صرف ٹھیکیدار اور سرکاری افسر مجاز کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ہوتی ہے اور کاغذی کاروائی میں دکھائے ہوئے اخراجات سرکاری افسر اور ٹھیکیدار کی جیب میں جاتے ہیں۔ میں نے بڑے افسر تک رسائی کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ اگر زنجیر عدل کھینچے تو وہاں سے بھی اسی پیغام کی گونج سنائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دے کر عوام حکومت میں لاتے ہیں، ان سے اور کس رویے کی توقع ہو سکتی ہے؟
یہ بات کسی حد تک درست ہے گنیش جی کہ جن سیاستدانوں کے خلاف ہم اتنا واویلا کرتے ہیں اور جن کی کرپشن کا بھانڈا کئی بار چوراہے کے بیچ پھوٹ چکا ہے، آخر یہ لوگ ہمارے ووٹوں ہی کے ذریعے تو ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ اگر عوام کا شعور اتنا بیدار ہو جائے کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں تو نہ غلط لوگ منتخب ہوں اور نہ یہ ساری خرابیاں نمودار ہوں۔
کشمیر کالونی سندھ سے اختیار احمد پنہار لکھتے ہیں، میں سن 80 کی دہائی سے خطوں کے جوابات کا پروگرام سن رہا ہوں۔ پہلے خطوں کے جوابات راشد اشرف اور رضا علی آبدی دیا کرتے تھے، 1990 میں عارف فقار نے جواب دینے شروع کیے اور ماشاءاللہ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں جس باقاعدگی سے آپ کو خط لکھتا ہوں آپ اس باقاعدگی سے جواب نہیں دیتے۔
اختیار احمد صاحب، آپ کے جن خطوں میں کوئی جواب طلب بات ہوتی ہے اس کا جواب ہم ضرور دیتے ہیں، محض عبارت آرائی والے خطوط ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس سے دیگر مکتوب نگاروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔
اور آٹھویں جماعت کے طالب علم مورخ احمد نے بھی پاکستان کی صورتحال پر ایک ڈرامائی تحریر ارسال کی ہے۔
بھائی مورخ احمد، آپ کا خط تو دلچسپ ہے لیکن اگر آپ ابا جان یا ماسٹر جی سے خط لکھوانے کی بجائے خود کوشش کرتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی۔ اگلی بار ہمیں خود خط لکھیے، زبان و بیان میں کوئی خامی رہ جائے تو فکر کرنے کی بات نہیں، آخر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہی تو ہے نا، کوئی انشا پرداز تو نہیں ہے کہ ہم کسی عالمانہ خطاب کی توقع کریں آپ سے۔
اکری چوک فیض گنج سے محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، ہمارے بچپن میں پاکستان کے ہر حصے میں ریلوے کا شاندار نظام قائم تھا۔ انگریز حکومت نے اگرچہ خام مال کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ریلوے لائنوں کا ایک عظیم جال بچھایا تھا، لیکن آزادی کے بعد ہم نے اس نظام کو مسافروں کی سہولت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور کوئی 30-40 سال تک یہ نظام کامیابی سے چلتا رہا، لیکن پھر نااہلی، رشوت ستانی اور بدنظمی کا ایسا دور شروع ہوا کہ منافع میں چلنے والی ریلوے حکومت پر ایک بوجھ بن گئی۔ ٹرانسپورٹ مافیا نے اس سے فائدہ اٹھایا اور سڑکوں پر اپنی بادشاہی قائم کر لی۔ پچھلے 30 برس کے دوران ریلوے کی ساری سواریاں بسوں میں منتقل ہو چکی ہیں۔ میں چونکہ پرانی ریلوے کا مدعا ہوں اور اس کے ساتھ میرا ایک رومانوی رشتہ ہے، اس لیے میں پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے پچھلے ہفتے ریل کے ذریعے حیدرآباد گیا۔ ٹکٹ خریدا تو بکنگ کلرک نے مجھ سے 300 روپے طلب کیے، میں نے ادائیگی کر دی، لیکن بعد میں ٹکٹ پر چھپی ہوئی رقم دیکھی تو وہ صرف 265 روپے تھی۔ میں نے کھڑکی پر جا کر احتجاج کیا تو کلرک بولا کچھ ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے۔ تب مجھے ریلوے کی تباہی کا سارا پس منظر سمجھ میں آ گیا۔
آپ نے بالکل درست کہا عثمان صاحب، بدنظمی، نااہلی اور رشوت ستانی ایک ہی مسئلے کے مختلف پہلو ہیں اور ان سب کو ایک ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
نصر پور ضلع ٹنڈوالہ یار سے گوہر کاکے پوتا لکھتے ہیں، آپ نے ہمارے بہت سے خط اس بنا پر رد کر دیے کہ وہ بہت لمبے تھے، جبکہ کئی دیگر سامعین کے لمبے لمبے خط بھی آپ شامل کر لیتے ہیں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں سول ہاسپٹل کی بد انتظامی اور ڈاکٹروں کی بے ایمانی کا بھانڈا پھوڑا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ڈاکٹروں کی گوش مالی کرنے کی بجائے الٹا مجھے ڈانٹا اور میرا نام یہ کہہ کر علاقے کے ایس ایچ او کو روانہ کر دیا کہ یہ کوئی مینٹل کیس ہے۔ آخر معاشرتی برائیوں کا پردہ چاک کرنے والے ذمہ دار شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟
گوہر صاحب، لگتا ہے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کے دفتر کو کوئی بہت ہی لمبا چوڑا خط روانہ کیا ہے جس میں اصل مدعا تلاش کرنے کے لیے ان کے اسٹاف کو اتنا سر کھپانا پڑا کہ انہوں نے بھنا کر آپ کا نام علاقے کے ایس ایچ او کو روانہ کر دیا۔ ہمیں بھی چونکہ آپ کے طویل مکتوبات سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ادارے کو خط ارسال کریں تو اس کی پیشانی پر خط کا موضوع جلی حروف میں لکھ دیا کریں تاکہ مکتوب علیہ پریشانی سے بچ سکیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی،
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف بقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ بلوچستان کے شہر گوادر میں 4 روزہ ادبی میلہ آج اختتام کو پہنچا۔ گوادر پر سیاسی بحث و مباحثہ تو عام ہے لیکن علمی و ادبی بحث کم ہی نظر آتی ہے۔ اس میلے میں اردو کے علاوہ بلوچی اور براہوی ادب پر بھی بات کی گئی اور مقررین نے ماضی اور حال کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل بھی اس میلے میں موجود تھے اور انہوں نے گوادر سے یہ رپورٹ بھیجی۔
اس کتب میلے میں گوادر، پسنی اور ماڑا کے علاوہ کراچی اور لاہور سے بھی ادیبوں، شاعروں اور اساتذہ نے شرکت کی۔ گوادر میں اس میلے کا انعقاد 2014 سے مسلسل ہو رہا ہے۔ اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ سوال میں نے میلے کے منتظم ناصر سرابی سے کیا۔
یہ سوچا کہ گوادر میں نوجوانوں اور بچوں کو خاص طور پر قطب بینی اور اہل علم و ادب کے ساتھ ایک ملنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اس خیال کو لے کر گوادر قطب میلے کا آغاز کیا گیا، جس کو بڑی اچھی پذیرائی ملی، زبردست مقامی سطح پر بھی اور باہر کے دوستوں نے بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ پہلا میلہ جب کامیاب ہوا تو بہت ہمیں حوصلہ ملا اور سب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو جاری رکھنا ہے، تو تب سے اب تک یہ چوتھا میلہ ہم اس سال منعقد کر رہے ہیں۔
اس ادبی میلے میں اسٹیٹ تھیٹر، ڈاکیومنٹری اور مصوری کی نمائشیں بھی کی گئیں۔ تاہم سیاسی بحث مباحثے سے اجتناب برتا گیا، اس کا جواب ناصر سورابی نے کچھ یوں دیا۔
لیکن ہمارا زیادہ تر زور جو ہے وہ ادب اور ثقافت اور ان موضوعات پہ ہے۔ مقامی طور پر جو سرکاری ادارے موجود ہیں، جیسے ضلعی انتظامیہ ہے اور دوسرے ادارے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ملکی سطح پر جو ادارے یا صوبائی سطح پر جو ادارے جو ادب، ثقافت اور علم کی پروموشن کے لیے یا اس کے لیے قائم کیے گئے، ان کی طرف سے ہمیں کوئی بہت زیادہ سپورٹ اب تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہے کہ ان کا نظر کرم اب تک پڑ جائے۔ اس بار کچھ اداروں نے، خاص طور پر اکیڈمی ادبیات پاکستان نے سپورٹ کریں گے بڑے اچھے طور پر اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیا مجبوریاں پیش آئی کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔
بلوچستان کے شہروں میں حالیہ دنوں علمی ادبی میلوں کا رجحان کم ہی نظر آتا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے استاد اے آر داد کہتے ہیں کہ گوادر میں پڑھنے لکھنے کا رجحان قیام پاکستان سے پہلے موجود تھا۔
گوادر میں ہندوستان سے لے کر پاکستان کے جتنے بھی مجلے ہیں، ماہنامے ہیں، ہمیں یہاں دستیاب ہوتے رہے ہیں۔ یہ روایت تھی اس طرح کی، مگر اس طرح کی باقاعدہ روایت نہیں تھی جس طرح کہ یہ بک فیسٹیول کے حوالے سے اتنے سارے لوگ دور دراز سے آئے کہ جن کو ہم نے پڑھا ضرور ہے، مگر گفتگو کرنے کا، ساتھ بیٹھنے کا اور محو کلام ہونے کا ہمیں موقع نہیں ملا ہے، جو خاص طور پر اس طرح کے فیسٹیولوں سے ہمیں وہ موقع ملتا ہے۔ دیکھیں، چند لوگ ہیں آر سی ڈی سی کے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے، دور دراز سے بہت سارے لوگ آئیں، ان کے ساتھ گفتگو رہے، تو بہت ساری تبدیلیاں آئندہ آ جائیں گی ضرور، میں یہی سمجھتا ہوں۔
کتب میلے میں پاکستان کے تمام ہی بڑے پبلشرز کے اسٹال موجود تھے، تاہم بلوچستان اکیڈمی موجود نہ تھی۔
گوادر سے یہ تھے ریاض سہیل۔ بینڈٹ لائک بیکم اور برائیڈ اینڈ پریجوڈس جیسی کامیاب فلموں کی برٹش ہدایت کار گرندر چڈا کی نئی فلم وائس رائے ہاؤس ایسے موضوع پر مبنی ہے جو برے صغیر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ کہانی کا پس منظر سال 1947 کے واقعات ہیں، جب آخری برطانوی وائس رائے ماؤنٹ بیٹن ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے لیے دلی آئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں جہاں سیاست کی گہما گہمی تھی، وہیں ایک نوجوان مسلمان مترجم لڑکی اور ایک ہندو نوجوان کی محبت کی کہانی بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ہدایت کار گرندر چڈا اور فلم کی ہیروئن ہما قریشی سے لندن میں ایک ملاقات کے دوران فلم پر بات کی۔
300 million Hindus and Sikhs want a united India. 100 million Muslims do not.
میری پت رکھیو بلا جھولے لال سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر۔
گرندر، پارٹیشن جو ہے ایک مشکل ٹاپک ہے، چاہے انڈیا کے لیے ہو یا چاہے پاکستان کے لیے ہو۔ جذبات جو ہیں لوگوں کے بہت جڑے ہوئے ہیں، 70 سال ہو گئے مگر پھر بھی چند جنریشنز کے لیے وہ بات اب بھی نئی ہے۔ تو اتنی بڑی ایک ایشو پہ آپ نے سوچا فلم بنانے کا؟
میرے پردادے سب جیلم سے اور راولپنڈی سے تھے۔ میرا انسیسٹرل ہوم ہے پنجاب، مگر ابھی پاکستان کا پنجاب۔ شروع سے جب میں چھوٹی تھی میں سوچتی تھی میرے پاس اینسیسٹرل ہوم لینڈ نہیں ہے، دوسری کنٹری بن گئی ہے، پاکستان بن گئی ہے۔ میری نانی ماں آئی تھی انگلینڈ، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا پارٹیشن ٹائم میں۔ تو جب بھی ٹیلی ویژن پہ کوئی وائلنٹ سین آتی تھی وہ ڈر جاتے تھے، تب بولتے تھے ٹیلی ویژن کو بند کرو بند کرو۔ تو یہ بھی میں نے دیکھا تھا چھوٹے ہوندے سے۔ جو اسکول میں ہم کو سکھایا گیا تھا، جب 1947 میں ماؤنٹ بیٹن آئے تھے انڈیا، انہوں نے واپس دینا تھا ہندوستان انڈیا کو۔
Well, whatever their differences are, all Indians have one thing in common.
What's that?
They can't wait to get rid of us.
مگر وہ اس وقت ہم اچانک لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ایکسپٹ ٹو پارٹیشن دا کنٹری۔ میری ممی ہے وہ راول پنڈی کے سے، وہ بولتے تھے ہم سب فیملیز کٹھے رہتے تھے. جب عید ہوتا تھا, جب دیوالی ہوتی تھی, گرپورب ہوتا تھا, سب ایک دوسرے کے فیسٹیولز سیلیبریٹ کرتے تھے. پارٹیشن کے ٹائم میں میری ممی بولتی پتہ نہیں کیا ہوا, سب کمیونٹیز ایک دوسرے کے برخلاف ہو گئے تھے.
میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہندوستان سے جو جڑے کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ یو کے میں ہوں یا جہاں بھی ہوں, پارٹیشن جو ہے اٹ از سین ایز دا پرائمل وونڈ, کہ یہ ہمارا ملک تھا اور ملک کو توڑا گیا ہے, تو اس سے ایک زخم جو رہ گیا ہے. پاکستان میں ذرا مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے. وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری امیدیں وابستہ تھی, یہ ہمارا ملک
جنم تھا,
ہاں یہ ہمارا ملک بنا ہے, تو وہ پرائمل وونڈ والی بات نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کا نظریہ پارٹیشن پہ ذرا الگ ہے.
ابسولیٹلی میری پرپس ہے اس فلم میں دکھانے کی جو پارٹیشن کیوں ہوا. بہت ریسرچ کیا, پھر ہم نے بک دیکھی, یہ شیڈو آف دا گریٹ گیم, وہ بک کی تھیوری ہم نے لے لیا ہماری پکچر کے لیے. یہ پکچر وائس رائز ہاؤس, یہ انڈیا میں نہیں کسی بنا سکتے اور پاکستانی نہیں بنا سکتا پاکستان سے. یہ پکچر ہے ڈسٹنکٹلی برٹش اور ایشین. چرچل جب پرائم منسٹر تھا, اینڈ آف دا وار, ان کو بڑا گھبراہٹ تھا ہمارا کیا ہوگا ایشیا میں. اسٹالین رش بہت بڑا پاور بن رہا تھا اور نہرو سوشلسٹ تھا. سو فور امیرکا اینڈ برٹن, آئی تھنک دیر واز اے فیلنگ دیٹ دے کڈ ٹاک ٹو مسٹر جنا ٹو فائنڈ اے وے ٹو کیپ اے اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پریزنس ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ.
دیکھیں بہت نیریٹوز ہیں جی. ایک کتاب آپ پڑھیں, اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے, دوسری کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ فلم جو ہے شاید پاکستان پوائنٹ آف ویو سے صحیح لوگوں کو وہاں لوگوں کو نہیں لگے.
مجھ کو ایبسلیوٹلی معلوم ہے کوئی لوگ پاکستان میں نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور انڈیا میں بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, بیکاز ہسٹری یو نو از ناٹ امپارشل, ہسٹری از ریٹن بائی انٹرپریٹیشن. جب میں فلم بنا رہی تھی میں کٹ بھی دکھایا تھا, پاکستانی لوگوں کو بھی دکھایا تھا, ہندوستانی لوگوں کو بھی دکھایا تھا اور برٹش کو بھی دکھایا تھا. میں پوچھی سی لوگوں کو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. سو میں نے ایسا نہیں فلم بنائی جب بس میں سوچا یہ ہے. اس فلم میں میں کسی کو نہیں ولن بنایا.
اچھا ہما, وائس رائز ہاؤس, اس میں آپ نے ایک مسلم لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو ایک طرح سے اس کی زندگی بھی بٹ جاتی ہے دو ملکوں کے ایمرجنس کے بٹوین.
جو میرا کیریکٹر ہے عالیہ اور مسلمان لڑکی ہے, اور جس وقت پارٹیشن ہوا اس کے پاس کیول دو چوائسیز تھے, جو اس وقت کے جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں تھے ان کے پاس تھا کہ آپ رکے کہ آپ جائیں. وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے, اینڈ شی ڈنٹ وانٹ ٹو گو اوبویسلی, اور اس کے جو ابا پلیڈ بائی اوم پوری صاحب, ان کے سیفٹی کے لیے اس کو لگا شاید اس کو جانا چاہیے. وہ ایک کراس روڈز جو ہوتا ہے نا, جو اس کے دل میں جو کشمکش ہے وہ میں کیسے سینیمیٹکلی کریکٹ طریقے سے دکھاؤں وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز اور وداؤٹ بینگ جنگوئسٹک کی رہنا بیٹر ہے کہ جانا بیٹر ہے. بٹ اٹ از اے ویری ہیومن پرابلم, ایک بیچاری لڑکی کے ساتھ جو ایک اس وقت یہ سب جو گزر رہا تھا, دیٹ فار می واز اے بگر چیلنج.
اپنی زندگی میں بھی تو اس قسم کے کبھی کبھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کروں یا وہ کروں, محبت یہاں کروں یا دماغ ادھر لے جائے مجھے.
یار ہم لوگ پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو آپ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے اس وقت اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا اور بائی فورس جانا. ہماری لائف میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ارے دیٹ بوائے از ناٹ میسجنگ می بیک, یا آج یہ نیا میں کچھ افورڈ نہیں کر سکتی, یا یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, بٹ دیز آر ویری کمپیئرڈ ٹو جو لائف تھریٹننگ جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ہی چھوٹی پرابلمز ہیں. بہت ہی فارچونیٹ جنریشن سے ہوں کہ ماں باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, ان سب چیزوں سے شیلڈ کر کے رکھا. بٹ آپ جب یہ کہانیاں کس سے سنتے ہیں تو آئی آلویز پٹ مائی سیلف کہ اف آئی واز پٹ ان دیٹ سچویشن, کہ مجھے اپنے گھر بار, اپنی فیملی, اپنے لوڈ ونس, اپنے دوستوں کو جہاں پہ آپ پلے بڑے ہیں, جہاں سے آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, چھوڑ کے جانا پڑے, تو آپ کو کیسا لگے گا. کہ آج تک ہندوستان پاکستان کے رشتوں میں جو ایک درار ہے وہ شاید اتنی گہری شاید اس وجہ سے کیونکہ اتنا ایک ایموشنل ایک اپنے گھر کو چھوڑنے کا یا اس چیز سے گزرنے کا جو دکھ ہے وہ آج تک کہیں نہ کہیں پیپل آر اسٹل ہولڈنگ آن ٹو اٹ.
فلم میں آپ پاکستان جانے کی کوشش کرتی ہیں, اصل زندگی میں کبھی پاکستان پہنچی ہیں؟
نہیں, آج میں کبھی پاکستان نہیں گئی. میرا بڑا دل ہے کیونکہ مجھے بہت پیار ملا ہے پاکستان سے اور وہاں کے فین سے.
اگر آپ پاکستان کے جو آپ نے سنا ہے یا سوچا ہے کہاں جانا چاہیں گے؟
یار لاہور کے بارے میں میں نے بڑا سنا ہے کہ بڑا بڑھیا کھانا ملتا ہے وہاں پہ, تو آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو گو ٹو لاہور. آئی ہیو سم فرینڈز آلسو اوور دیئر, سو میرا بڑا دل ہے لاہور جانے کا.
اتنا پریڈکٹیبل آنسر ہے, سب یہی کہتے ہیں لاہور جانا ہے.
بٹ اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مطلب اور کراچی آپ لے چلیں مجھے کوئی دقت نہیں ہے, پشاور لے چلیں, رالپنڈی لے چلیں. آئی ہیو ہرڈ بریانی اور قورموں کی ندیاں بہتی ہیں لاہور میں, تو مجھے وہ گلی جانا ہے.
اندرون شہر لاہور میں اگر آپ جائیں گی, کھانا جو ہے لاہور کا بہت لذیذ ہے.
لکھا دیں سب جگہ کا, یا اگر میں نہیں جا پاؤں گی تو ڈبہ بھجوا دیں بس,
ٹفن اکراس دا بارڈر.
Yeah, that's far more dangerous. I feel it's so sad that, you know, because actual people have no issues. I have so much love from Pakistan, and I know so many Indians, like, you know, they have so much love for Pakistanis. Matlab, it's a new one country till a few years ago, and it's really sad that ab matlab masle itne ho gaye.
فیو ایئرس تو نہیں, 70 سال ہو گئے
اپنی زندگی میں, نہیں مطلب میں لائف آف اے نیشن میں 70 سال کچھ نہیں ہوتے ہیں.
کیا بات ہے ہما, جب میں سوال آپ سے کرتی ہوں, محبت کا سوال کیا آپ نے, پارٹیشن کی بات کر لی, جب میں نے کہا کہ ہسٹری
گھما سکتی ہیں ہم نہیں گھما سکتے,
اور اچھا گھماتی ہیں آپ. گرندر, پاکستان آپ گئی تھیں, جو آپ کے اینسیسٹرز ہیں ان کے گھر آپ نے جا کے دیکھا, تو وہ ذرا بتائیں گی کس طرح ہوا.
میں بی بی سی ڈاکیومینٹری کے ساتھ گئی تھی پاکستان, ہمارے روٹس کے بارے میں. پہلی بار میں گئی تھی جیلم, میں ابھی راولپنڈی نہیں گئی, میں جی کرتا جانے کے لیے. ابھی میں نے جانا تھا پاکستان, ہمارا ویزا ڈینائڈ ہو گیا, تو یہ بہت افسوس بات ہے ابھی میرے واسطے. مگر 9 years ago میں گئی تھی جیلم, اور میں تھوڑی کتراتی تھی جانے کے لیے, بیکاز میں سوچ رہی تھی یہ پہلا انڈیا تھا, ابھی پاکستان ہے, کیسے ہوئے گا, کیسے لوگ ہوئیں گے. پر جب میں پہنچی تھی جیل میں, جدھر میرے دادا جی نے گھر بنایا تھا, وہاں لوگوں نے مجھ کو اتنی پیار کے ساتھ مجھ کو بلایا, مجھ کو بولتے تھے آپ ہماری بیٹی ہیں, یہ آپ کا گھر ہے, ہم کو اتنی خوشی ہے آپ آئے ہیں. انہوں نے میرے اوپر پھول سوٹے تھے, انہوں نے مجھ کو شال دی تھی, بہت پیار دیا تھا مجھ کو وہاں, اتنا ٹچ ہوا مجھ کو, کیونکہ نیوز میں ہم یہ پڑھتے ہیں پاکستان کے بارے, میں نے آنکھوں سے میں نے کچھ اور دیکھا. 5 families تھے وہاں رہ رہے ابھی, اور وہ 5 families سب ریفیوجیز سے انڈیا سے. سو اس وقت مجھ کو ایسے خیال تھے جب میں پارٹیشن کے بارے ضرور کچھ پڑھانا ہے, اور آرڈینری پیپلز پارٹیشن کی کہانی میں نے بنانی تھی, اور ٹچنگ فلم بھی بنانی ہے. یہ سب بندیاں نے سیکریفائس کیا یہ 2 ملک کے لیے, یہ 2 ملک کو آزادی ملی ہے کیونکہ یہ بندیاں نے سیکریفائس کیا. اینڈ ابھی ہوں 70 years لیٹر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, مگر ہم کو یاد ہونا چاہیے یہ سیکریفائس ہوا.
اچھا ہما, آپ کی دوسری ایک اور فلم بھی ابھی ساتھ ساتھ نکلی ہے, جالی LLB Part 2 ہے میرا خیال نا, ہاں, اس میں آپ اکشے کمار کی بیوی کا رول ادا کرتی ہیں, تو منیش اور اکشے, واٹ واز اٹ لائک کمپیریٹیولی ورکنگ ود دیم؟
سو انفیئر ٹو کمپیئر, منیش از آف کورس مچ,
انفیئرنس بھی ہوتی ہے زندگی میں, کریں کریں.
تو آپ مجھے بتائیے میں کیوں اپنے منہ سے بول کے دونوں سے بیر لوں. دے بوتھ آر لولی, ورکنگ وتھ اکشے واز امیزنگ, بہت مزہ آیا جولی کر کے, اور ہم نے 30-35 دن میں پوری پکچر شوٹ کر لی ہنستے کھیلتے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینک فل کہ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے, مطلب جس دن پکچر ریلیز ہوئی اسی دن رات کو میں برلن کے لیے نکل گئی اپنے وائس رائز ہاؤس کے پریمیئر کے لیے, تو میرا آدھا مطلب دھیان تو ادھر ہی تھا, اور میں نے مطلب جان اٹکی پڑی تھی, اچھا کیا ریئیکشن ہیں, پریس نے کیا بولا, ریویوز کیا آئے ہیں. منیش افکوس از اے مچ ینگر ایکٹر اور ویری پیشنٹ اگین.
یہ آپ کی پہلی انٹرنیشنل ایک ریلیز ہے, تو ان اے وے لیگ ذرا بدل جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کا کریئر کچھ آپ نے سوچا ہے کس طرف جائے گا؟
ویسٹ کی طرف جائے گا فی الحال, تو ابھی دکھ ایسا رہا ہے, بٹ ایسے کو میں نے پلان کبھی کیا نہیں. مجھے فلم بہت اچھی لگی, مجھے گرندر کے ساتھ کام کرنا تھا, اب وہ سب چیزیں ایک ساتھ آ گئی. ابھی گرندر پکچر مطلب اگر ہندی میں بناتی تو میں اس میں بھی کام کرتی, سو دیر واز نو تھاٹ کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو موو ان ٹو دا ویسٹ. آئی لائک ٹو ڈو فلمز وتھ اے سول, تو میں کوشش کروں گی کہ اچھی اسکرپٹس اٹھاؤں اور اچھے لوگوں کے ساتھ کام کروں. آئی آلویز وانٹ ٹو ورک وتھ گڈ ڈائریکٹرز, تو وہیں جرنی ہوگی, وہ ویسٹ لے کے جائے, ایسٹ لے کے جائے, ٹمبکٹو لے کے جائے, وہاں جانا پڑے گا.
فلم وائس رائز ہاؤس کی ہدایت کار گرندر چڈا اور لیڈ ایکٹر ہما قریشی سے فیفی ہارون بات کر رہی تھیں. اسی کے ساتھ سہروین اب اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد چودھری اور پروڈیوسر عبد الوہاب رفیق. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ولسن، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی ٹیم اور جاوید سمرو کو اب یہاں اجازت دیجیے، اور آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نادیہ سلیمان۔
عراقی فوج نے موصل شہر کے مغربی حصے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ موصل کے مغربی حصے پہ قبضے کی کارروائی کے دوران انہوں نے جنوب کے کئی دیہاتوں پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں لواری ٹنل کے قریب برفانی تودا گرنے سے کم از کم 6 افراد دب کر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 افراد زخمی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے میں اپنی اعانت کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد نے مظاہرے میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شام جیسے جنگ زدہ ممالک سے زیادہ تعداد میں تارکین وطن کو اسپین آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔